Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ka akhri hissa aur Surah Ra'd aur Surah Ibrahim aur Surah Hijr aur Surah Nahl aur Surah Bani Israel ye aapko sunaya gaya hai. Bani Israel ka thoda baki hai taliban. Ho pare tak padhe na 15 paare. سورہ یوسف کا جو خاص حصہ یعنی ذہن نشین کرنے کا ہے, واقعہ تو تقریباً ہمارا بارہا کا سنا ہوا ہے مگر جو چیز سنی ہوئی ہے اسی کو اللہ پاک سناتے ہیں بار بار. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ پیش آیا ہم سب کو معلوم ہے. اس واقعے کی بنیاد بڑی تین خوابوں پر ہے. یہ واقعے میں خواب بہت گھومتے ہیں. پہلے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند سورج ہے, وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا سے انہوں نے سنایا. ابا نے کہا کہ بیٹے یہ خواب جو ہے ایسا ہے کہ تم بھائیوں سے اس کا ذکر مت کرنا, کیونکہ باپ ان کے نبی تھے, اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ کوئی بڑا واقعہ اس بچے کے ساتھ پیش آنے والا ہے. مگر وہ یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے, وہ کسی طرح سے بات نکل گئی اور بات پہنچ گئی. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ان کے ساتھ حسد کیا. اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ حسد میں آدمی کہاں تک جاتا ہے. سگا بھائی ہے, خیر ماں تو الگ تھی, باپ تو ایک ہی ہے. دو بیویاں تھیں یعقوب علیہ السلام کی, ایک بیوی سے دو بیٹے, ایک یوسف اور بنیامین, اور دوسری بیوی سے 10 بیٹے. تو وہ جو دوسرے بھائی تھے جو گویا باپ شریک ہیں, اللاتی بولتے ان کو, تو انہوں نے ان کے ساتھ میں حسد کیا اور یہ سوچا کہ چونکہ ایک تو حسین بہت ہے, دوسرے انتہائی نیک شریف ہے, بچپن سے یہ آثار تھے نبوت کے کہ پیغمبر یہ بھی ہونے والے تھے, تو اس کے اعتبار سے باپ کی نظر بہت زیادہ تھی. تو کہنے کہ ابا اس کو ہی زیادہ چاہتے ہیں, تو لہذا یہ کاٹا درمیان سے ہٹاؤ. تو انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ ان کو قتل کر دو. تو بھائیوں نے دوسرے بھائیوں نے کہا کہ اس کو قتل مت کرو, اس کو جنگل میں کسی دور چھوڑ دو, کسی کنویں وغیرہ میں چھوڑ دو, جب وہاں سے لوگ گزریں گے راستے سے اس کو اٹھا لیں گے, اس کو اپنا لے کے جائیں گے, غلام غلام بنا لیں گے, تو ہمارے اوپر کسی کے مرڈر کرنے کا الزام بھی نہیں آئے گا, گناہ بھی نہیں ہوگا اور ہماری جان بھی اس سے چھوٹ جائے گی. پلان کر کے بچوں نے باپ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بچے کو بھیجتے ہی نہیں کبھی, یوسف کو, آخر وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے, وہ کھیلے گا کودے گا, اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا کھٹکا ہو رہا ہے کہ اگر تم اس کو لے گئے تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو بچوں نے کہا کہ عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ, ہم لوگ 10 کے 10 نوجوان کھٹے کٹے ہوں اور ہمارے سامنے ہمارے بھائی کو بھیڑیا لے جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہوا کہ اصرار کر کے یوسف کو لے گئے. یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کے ایک تاریک کنویں میں ان کو پھینک دیا. اللہ کی شان ہے کہ کنویں میں یوسف علیہ السلام گرے لیکن ان کو چوٹ نہیں لگی, وہ بعد میں پتا چلا. ورنہ ان کے اپنے اندازے میں تو یہ ہے کہ وہ کنویں میں گر گیا یا مر جائے گا کنویں میں ہی, یا پھر کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے گا. رات میں آئے اپنے گھر والد صاحب کے پاس روتے ہوئے, سارے کے سارے رو رہے تھے, حالانکہ رونا کسی کو نہیں آ رہا تھا, شو پٹ اپ کا رونا تھا. اور یوسف کے کپڑے بھی اتار لیے تھے, درندگی کی حد ہے, اس کو ننگا کر کے پھینک دیا کنویں میں, کپڑے بھی اتار لیے. تو ان کا کرتا لے کے اس کو خون میں رنگین کیا, ایک جانور کاٹ کے, ایک بکرا کاٹ کے اس کے خون میں اس کو لطف کر دیا. اس کے بعد ابا کے پاس روتے ہوئے جا کے کرتا سامنے ڈال دیا کہ ہم کھیل رہے تھے, ہم لوگ دوڑ لگا رہے تھے تو ہم آگے نکل گئے تھے کپڑوں کے پاس, یوسف کو کھڑا کیا ہوا تھا, وہ تو چھوٹا تھا ہمارے ساتھ دوڑ نہیں سکتا تھا, لہذا اس کو بھیڑیا کھا گیا. اور یہ اس کا ثبوت ہے. یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا, کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا, پورا کرتا رنگین ہو گیا یوسف علیہ السلام کے خون میں, پھٹا کہیں سے بھی نہیں. और उस जमाने के कपड़े जो होते थे वो तो कॉटन के ही होते थे, पॉलिस्टर वॉलिस्टर भी नहीं था, वो तो दरे में पड़ जाता था। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बड़ा होशियार भेड़िया था कि यूसुफ को खा गया और कुर्ते को फाड़ा तक नहीं। खैर समझ गए, उन्होंने कहा कि अब मेरे पास सबर के अलावा कोई चारा नहीं है, मैं सबर करूंगा। मगर यूसुफ की जुदाई में वो इतना रोते थे कि कुरान पाक में यह है कि उनकी आंखों में सफेदी आ गई थी रोते होते और नाबीना हो गए थे। नबी थे, नबी जो है तबीयात में आम इंसानों से ज्यादा मुतासिर होते हैं। खुशी की बात से खुश होना, गमी की बात से गम होना, तकलीफ से तकलीफ पहुंचना, आराम से आराम लेना, ये तबीयी चीजें हैं। तो एहसासात जितने जितने ज्यादा तेज और सही होते हैं, फीलिंग वैसी सही होती है। तो अंबिया चूंकि सबसे सही हवास होते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा फीलिंग उनकी होती है। ये मतलब नहीं कि अंबिया को मुसीबत में तकलीफ नहीं होती या अंबिया को राहत में लज्जत नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता। गम की बात से गम नहीं पहुंचता, ये बात नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम को बड़ा गम था, अल्लाह से शिकायत नहीं थी। सबर की हकीकत यही है कि तकलीफ में अगर आदमी रोए पलाए ये मना नहीं है, बल्कि रोने से तबीयत हल्की हो जाती है। मगर अल्लाह से शिकायत नहीं होना चाहिए, अल्लाह की तकदीर पर राजी। आपकी कोई मसलहत होगी, हम नहीं जानते उस चीज को, आपने जो फैसला किया हम उस पर राजी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का इंतकाल हुजूर की गोद में हुआ, तो जिस वक्त उनकी जान निकल रही थी हजरत इब्राहिम की, हुजूर के बेटे का नाम है, तो आपकी आंखों से आंसू टपक गए और आपने फरमाया कि इन्ना बिफराकी का या इब्राहिम लमहजूनून, इब्राहिम तुम्हारी जुदाई में हमें बड़ा सदमा हो रहा है। फिर उसके बाद में फरमाया कि वला नकूलु इल्ला मा यरदा बिही रब्बुना, मगर हमारी जुबान से वही बात निकलेगी जिससे हमारा रब खुश होगा, बस कोई शिकायत नहीं। अल्लाह की मसलियत ले ली, एक भी नरीना औलाद हुजूर की जी नहीं, सबको अल्लाह पाक ने उठा लिया। तीन बच्चे हुए, चार बच्चियां हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो चारों बच्चियां हयात रह गई, बच्चे तीनों के तीनों अल्लाह पाक ने उठा लिए। उलमा ने फरमाया कि उसमें भी बड़ी मसलियत अल्लाह पाक की, नबी के नवासों के साथ ये हो गया, अगर नबी की औलाद के साथ डायरेक्ट हो जाता तो खुदा न खासा। फिर दूसरे ये कि नबी की औलाद को पता नहीं बाद वाले क्या बना लेते, उनको भी नबी बना लेते तो सज्जादा नशीन बना के, वो एक नया मसला हो जाता। तो उसकी वजह से जो है अल्लाह तबारक व तआला की मसलियत ये हुई कि उनको उठा लिया जाए। तो इब्राहिम याकूब अलैहिस्सलाम का भी यही हाल हुआ कि रोते रोते नाबीना हो गए। अल्लाह ताला ने इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ एक दूसरी इधर बात आई गई हो गई, काम बन गया, बेटे जो है ना अपनी प्लानिंग के अंदर कामयाब हो गए और काम बन गया, खुश थे सब, अपना काम बन गया बोल। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी में आवाज नहीं होती और वहां अंधेर नहीं है, एक पूरा निजाम उसकी वजह से जो है ना चक्कर खा गया पूरे कायनात का, लोगों को पता नहीं गया इसके पीछे कहानी क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से लोगों ने, काफिले वालों ने उठा लिया। हुआ यह कि वहां उन लोगों ने पानी के लिए जो डोल डाला कुएं में, तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ गए। जब उन्होंने रस्सी से खींचा डोल ऊपर, तो ये बच्चा वो बिल्कुल जलपरी के वैसा था, एकदम हसीनो जमील तो था ही था। कहा कि कुएं में से इतना हसीनो जमील बच्चा, किसी ने कहा यह फरिश्ता है, किसी ने कहा यह आदमी का बच्चा है, किसी ने कहा नहीं आदमी का बच्चा नहीं होता परी का बच्चा है, ऐसी बातें हो रही थी वहां। खैर हो हुआ कि उनको ले जाके मिस्र के बाजार में बेच दिया, बिक गया यूसुफ अलैहिस्सलाम, गुलाम बन गए। जो अजीज मिस्र जो है, जो मिस्र का गवर्नर जो था एक एतबार से, उसने उनको खरीद लिया, घर में ले जाके उनको रखा, वो घरवाली उन पर आशिक हो गई। अब वो आशिकी की कहानी चली है पूरी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस्सा बड़ा अजीब दास्तानी वाकया है, यानी इश्क मोहब्बत का भी किस्सा इसमें है, भाइयों के साथ जो जुल्म ज्यादती होती है वो भी इसके अंदर है, सबर की जुदाई के जो हालात होते हैं वो भी इसके अंदर है, बड़े अजीब वाकयात हैं इनमें, बेशुमार नसीहतें हैं। खैर वहां से हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम थोड़े साल रहे वहां उनके पास, जवान हो गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो बीवी ने उनकी, अजीज मिस्र की बीवी ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया, ये इंतहाई मुत्तकी परहेजगार, जाहिर है कि याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत थी, खुद भी नबी होने वाले थे, इन्होंने किसी किस्म की बुराई नहीं की, बावजूद इसके कि पूरी कोशिश उनकी बीवी ने कर ली, अजीज मिस्र की बीवी ने, लेकिन ये बुराई में नहीं गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई अपनी जवानी में किसी को ऐसा वाकया पेश आए जैसे कि यूसुफ को पेश आया था, फिर वो अपनी जवानी की हिफाजत कर ले और बुराई ना करे, अल्लाह ताला स्पेशल उसको कल कयामत में अर्श के साये में जगा देगा। اپنی عفت کی حفاظت کرنے کا یہ ثواب بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر ہوا یہ کہ بھاگم دوڑی ہو رہی تھی, یوسف علیہ السلام آگے جا رہے تھے بھاگتے ہوئے, زلیخا پیچھے سے بھاگ رہی تھی, ان کا دامن پکڑ کے کھینچ رہی تھی. اتنے میں جو ہے نا وہ عزیز مصر آ گئے, شوہر آ گئے. جیسے شوہر آ گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا, کہنے کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہ رہا تھا, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اس زمانے میں سزا تو آپ کو معلوم ہی ہے, امیر کی اگاڑی گھوڑے کی پچھاڑی دونوں برابر ہوتے تھے, گردن مار دیتے تھے ذرا سی بات پہ. تو فوراً وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ اس کی تو گردن مار دے گا عزیز مصر, لہٰذا اس نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈالنا, اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالنا. پہلے سے سزا بھی تجویز کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات پیش کی, کہا کہ بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے, غلطی ان کی ہے. تو چھوٹا بچہ دودھ پیتا وہاں پہ موجود تھا گھر میں, یا تو عزیز مصر کا ہی تھا یا کسی کا تھا. اس نے بول دیا, اس نے کہا کہ میں گواہی دوں گا کہ کس کی غلطی ہے اس میں. اس نے کہا کہ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے, عزیز مصر سچی ہے. اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں, عزیز مصر کی بیوی کی غلطی ہے. کیونکہ سامنے سے پھٹنا اس کی دلیل ہے کہ یوسف کوشش کر رہے تھے کچھ, وہ ڈیفنس کر رہی تھی. پیچھے سے پھٹنا اس کی دلیل ہے کہ یوسف بھاگنا چاہ رہے تھے, وہ کھینچنا چاہ رہی تھی. تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ جب ان کے کرتے کو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پڑا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو عزیز مصر کو یقین, بچے نے معجزاتی طور پر کراماتی طور پر گواہی دی تو وہ ایک نئی چیز تھی بالکل. تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ غلطی جو ہے نا عورت کی ہے, اس میں غلطی مرد کی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بس تم استغفار, اپنی بیوی سے کہا کہ تم استغفار کرو. استغفار کرو کا مطلب بنتا یہ ہے کہ ایمان والی ہی فیملی تھی وہ. واستغفر لذنبی کی انکی کنتی من الخاطئین, یہ کہا اس نے. خیر بعد میں بات شہر میں پھیل گئی, ایسی بات کو تو ویسے بھی پر لگ جاتی ہے, پر لگ جاتے ہیں. بات شہر میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا غلام کی دیوانی ہے, یہ ہے وہ ہے. مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ عزت بچانے کے واسطے یوسف پر الزام لگا کے ان کو جیل میں بھیج دی. اندر کی کہانی تو یہ ہے, لیکن باہر تو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ بھائی یہ قصہ ہوا. باہر تو یہی کہے کہ بچے نے کچھ بدتمیزی کی, بےہودگی کی, اس کی سزا یہ اس کو دی گئی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیں گے. اب یوسف علیہ السلام خواہ مخواہ جیل میں. اس واقعے میں اللہ نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں مسلمانوں کو, اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو نیکی پہ ہے, جو تقوی پہ ہے, وہ بےچارا مصیبت میں پھنستے جا رہا. پہلے اس کو کنویں میں پھینک دیا, اس کا کیا قصور تھا بھائی؟ پھر اس کو لیا کے عزیز بازار میں بیچ دیا غلام بنا کے, اس کی کیا غلطی تھی؟ پھر یہاں انتہائی تقوی پرہیزگاری کے باوجود اس پہ الزام لگا کے اس کو جیل بھیج دی. ایسا ہوتا ہے دنیا میں, واقعات کی کچھ نوعیت ایسی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ. اب وہ جب جیل میں تھے یوسف علیہ السلام, کہانی تو بازار میں چل ہی رہی تھی, تو جیل میں جیل کا فیصلہ تو ہو گیا تھا لیکن ابھی جیل میں بھیجا نہیں تھا ان کو. اس زمانے میں عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کی اپنے پاس معزز خواتین کو بلا کے, اور جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ جب یہ لوگ بیٹھے رہیں گے میں آواز لگاؤں گی. تھے تو نوکر گھر کے, غلام تھے, جو بولے وہ سننا پڑتا تھا. کہا کہ تم یہاں سامنے سے چلے جانا بس, خالی اور کچھ کرنا نہیں, خالی ان کو ایک جھلک دکھا دینا خالی جن کو میں بلاؤں گی, اپنی صورت کی, کوئی میک اپ نہیں کچھ نہیں. تو وہاں سب لوگوں کو بٹھا دیا, عزیز مصر نے اپنی سہیلیوں کو, اور ان کے ہاتھوں میں انہوں نے پھل دے دیے کاٹ کے کھانے کے لیے, ہر ایک کو چاقو بھی دے دیا. یوسف کو آواز دی کہ یوسف ذرا ادھر آنا. حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے. اتنی دیر میں جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ان کی سب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, اور ان کے ہاتھ چل رہے تھے میووں کے اوپر, انہوں نے بجائے میوے کاٹنے کے پھل کاٹنے کے ہاتھ کاٹ ڈالے. ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. قرآن میں ہے وقت ایدیہن, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اب سارا خون ٹپکنے لگا ہر ایک, تو سب پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. سب نے کہا کہ یہ تو آدمی نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہے. اتنے حسین تھے یوسف علیہ السلام, آدھا حسن انسانوں کا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. روایت میں آتا ہے انسانوں میں جتنا حسن ہو سکتا ہے اس کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کے پاس ہے, اتنے حسین تھے وہ. تو پھر اس نے بتایا کہ دیکھو تم کہہ رہی ہو نا کہ میں اس کی دیوانی ہو گئی ہوں, تو واجبی ہے نہیں ہے بات کچھ. وہ تو وہ ساری خود ہی دیوانی ہو گئی تھی وہ. اب یوسف علیہ السلام کو پٹی پڑھانے کی کوشش کی انہوں نے. خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بہرحال اپنی عفت و پاک دامنی کا دامن نہیں چھوڑا, اس میں ان کو جیل بھیج دیا گیا. پھر ایک خواب پڑا وہاں پر دو آدمیوں کو خواب الگ الگ پڑا. ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور روٹیاں جو ہے نا پرندے اس کی روٹیاں کھا رہے ہیں, اور ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ شراب جو ہے بنا کے وہ پلا رہا ہے. اتفاق کے بعد یہ دونوں کسی غلطی میں ماخوذ ہو کے جیل خانے میں چلے گئے. یوسف علیہ السلام وہاں جیل میں تھے. جب آدمی رہتا ہے تھوڑے دن تو پتا چل جاتا ہے کون کیسا ہے, تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بلا نیک آدمی معلوم ہو رہا ہے, اس سے ذرا خواب کی تعبیر پوچھ کے دیں گے, ہمیں دو خواب پڑے ہیں. بعض لوگ خواب کو بالکل اہمیت نہیں دیتے اور بعض لوگ خواب کو بالکل وہی سمجھتے ہیں, دونوں باتیں غلط ہیں. سچے خواب ویسے کم پڑتے ہیں, اس زمانے میں خصوصیت سے سچے خواب 100 میں ایک آدھ کو پڑتا ہے, ویسے سب الٹے الٹ پلٹ خواب ہوتے ہیں. سچ بولنے والے کو سچ خواب پڑتے ہیں اصل میں. اب ہم لوگوں کو تو جھوٹ کی عادت ہے. ایک ہمارا دوست بولتا ہے کہ جب سے ہم ویزا لینے کی کوشش کرتے ہیں جب سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. سب سے پہلے جاتے ہی انہیں پوچھتا کونسلیٹ والا کہ بھائی تم وہاں ٹھہر تو نہیں جاؤ گے, تو بولے نہیں نہیں ٹھہریں گے نہیں, اور سب کے دل میں ہوتا ہے کہ وہاں جا کے ٹھہر جانا ہے. تو جھوٹ تو شروع ہوتی ہے وہاں سے, تو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی, تو اب سچے خواب کہاں سے پڑیں گے. تو غرض یہ ہے کہ وہاں ان دونوں کو خواب پڑا, انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام سے سنایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے خواب کی تعبیر آتی ہے, اللہ نے مجھے یہ فن دیا ہے. مگر وہ دونوں مشرک تھے. ان دونوں کو یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ دیکھو توحید صحیح مذہب ہے, اس کو اختیار کرو, اور میں بھی اپنے آبا و اجداد کے مذہب پر ہوں, یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر ہوں. تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اگر ماں باپ اور بڑے ہدایت پر ہوں تو ان کی تقلید بتانا اور ان کی اتباع کو بتانا یہ برا نہیں ہے. یہاں یوسف علیہ السلام نے یہی بتایا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے طریق پر ہوں, وہ لوگ ہدایت پر ہیں اور انہوں وہ لوگ توحید کے لوگ تھے, توحید کے لوگ ہیں اور وہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے. ان کو تبلیغ کی, ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو گئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں, اس کا ذکر نہیں ہے کتاب کے اندر کہ ہوا کیا. تعبیر میں یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ایک کو سولی ہونے والی ہے, سولی پہ جب لٹکایا جائے گا تو پرندے اس کا گوشت کھائیں گے, سر پہ ٹوکری میں روٹی ہونے کا یہ مطلب ہے. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ تو بادشاہ کا خادم بننے والا ہے اور اس کو شراب پیش کیا کرے گا روزانہ خدمت کے طور پر. چنانچہ دونوں کی جیل سے رہائی ہوئی, ایک کو جو ہے نا موت کی سزا ہوئی, اس کو سولی دے دی گئی, دوسرا جو ہے نا وہ بادشاہ کے پاس جا کے خادم بن گیا. جو بادشاہ کے پاس خادم بن کے جا رہا تھا, یوسف علیہ السلام کو اتنا کانفیڈنس تھا چونکہ وہ بطور معجزہ ان کے پاس تھی, اس میں غلطی کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. عام جو معبر ہوتے نا وہ تعبیر جو دیتے ہیں وہ ایک اڑتا سا مفہوم ہوتا ہے, پاسبل ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہوں گا, بقیہ شور نہیں رہتا کہ یہی مطلب ہے. کیونکہ خواب کو سمجھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, موٹا موٹا سمجھ میں آتا ہے تو وہ یقینی چیز نہیں ہوتی. لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کا مطلب بالکل یقینی تھا. انہوں نے اس آدمی سے کہا جو خادم بننے والا ہے کہ ذرا میرے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دے کہ بلا وجہ پھنسا ہوا ہوں میں یہاں پہ جیل میں, کوئی قصور ہی نہیں ہے میرا. اور 7 سال گزر گئے تھے, آپ اندازہ لگائیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بضع سنین, بضعن کا لفظ جو ہے نا وہ 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ پورے 9 سال وہ رہے یا 7 سال رہے جیل کے اندر. یہ خواب یہاں پڑا, ادھر بادشاہ کو یہ خواب پڑ گیا. بادشاہ کو خواب یہ پڑا کہ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں, 7 دبلی گائے ہیں, اور یہ موٹی گائے جو ہے نا وہ ان کو کھا رہی ہیں. بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے. اپنی کابینہ کو بلا کے, ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں بادشاہوں کے پاس, ان کو بلا کے کہنے کہ بادشاہ, لوگوں نے کہا اس کے کہ ایسی بات ہے کہ یہ خواب اضغاث احلام ہے, یعنی یہ ویسے دن میں جو آدمی سوچتا کرتا رہتا ہے نا وہ ہے, یہ اس کا کوئی مطلب وطلب نہیں ہے. وہ جو شراب پلانے والا تھا نا اس کو یاد آ گیا کہ ارے بھائی خواب کی تعبیر دینے والا تو وہاں بیٹھا ہوا ہے اصلی, کہ میں لاؤں گا آپ کے پاس خواب کی صحیح تعبیر. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا, اس نے خواب بتایا. انہوں نے بتایا کہ یہ تو خواب انتہائی اسپیشل ہے بادشاہ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کی اطلاع ہے کہ 7 سال غلہ خوب ہونے والا ہے, پھر 7 سال قحط آنے والا ہے. تو پہلے 7 سال جو غلہ خوب ہوگا تو اس میں گیہوں کو جو ہے نا اس کی بالیوں میں رکھ لینے کا ہے, نکالنا نہیں گیہوں کو, بلکہ اس کے جو بھٹے ہوتے ہیں اس کے اندر ویسے ہی رکھنا, جتنے سال چاہے رکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی یوسف علیہ السلام نے بتا دیا. پھر کہا کہ یہ 7 سال میں اسٹور کرو, اور اگلے آنے والے قحط کے 7 سالوں میں اس کو عوام میں تقسیم کیا جائے گا. یہ تو بادشاہ کے کام کی چیز تھی, اس لیے اس کو یہ خواب پڑا ہے. جب جا کے اس نے بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ خوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی وہ ایسا کون سا آدمی ہے, اس کو بلاؤ میرے پاس. جب آدمی گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بھائی تم کو تو بادشاہ بلا رہا, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا نہیں آتا, پہلے میرا کیس صاف کرو. اگر ویسے نکل کے چلے جاتے
تو پتہ نہیں کل کے دن کوئی بھی بات بولتے یوسف علیہ السلام تو وہی بولتے او میاں ہم تو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں یار, تو وہی تھے نا سلاخوں کے پیچھے اتنے سال. ان کی بات کا وزن نہیں رہتا پھر. ان کا کہ خام کا بے داغ مجھے پکڑا ہوا ہے یہاں پہ, جب تک میرا کیس کلیئر نہیں ہوگا میں نہیں آتا. تو پھر بادشاہ نے تحقیق کرائی کہ بھائی یہ اس کا قصور کیا ہے, اس کو جیل میں ڈالا کیوں گیا ہے. جب تحقیق کرائی تو پتا چلا کہ وہ قصہ نکلا عزیز مصر کا, وہاں قصہ نکلا تو بات ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن جب ہوگی تو سب سے ہوتی ہے, تو بات عورتوں سے بات پوچھنے کی آ گئی. تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس سے بات کی گئی کہ بھائی کیا قصہ ہے اس بیچارے کا. عزیز مصر کی بیوی نے صاف اقرار کر دیا, اس نے کہا کہ الان حس الحق, آج حق ظاہر کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, میں چھپا نہیں سکتی اب حق بات کو. انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین, میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی, وہ بالکل سچا ہے, بے قصور ہے, صرف ہم اپنی عزت کی خاطر اس کو جیل میں ڈال دیے تھے. تب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ بھائی یہ بے قصور ہے اور اس کی کوئی زیادتی نہیں تھی, اس کو اتنے سالوں تک جیل میں ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد میں ان کو وہاں سے نکالا گیا. وہاں سے آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے خاص جگہ دی. یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے اور میرے پاس امانت کی صفت ہے, حفاظت کرنا میرے کو آتا ہے اور علم میرے پاس ہے, لہذا اگر تو مجھے وزیر فائنانس بنانا چاہے تو بنا دے, پورے زمین کے خزانوں کا مجھے ذمہ دار بنا دے جو تیرے پاس ہیں. تو بادشاہ نے مان لی ان کی بات, ان کو خزانے کا بادشاہ بنا, خزانے کا ذمہ دار بنا دیا. پھر بادشاہ جب مر گیا تو پھر وہ خود ہی اپنے بادشاہ کی جگہ پر بھی آ گئے. تو پھر وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. سات سال گزر گئے نا, تو اسٹور کر لیا گیا دولت کو, غلے کو. اگلے جب سات سال قحط کے آئے تو پھر پورے علاقوں میں ملک مصر کا جتنے ایریا تھا سب جگہ پر بادشاہ نے یہ اعلان کرایا کہ ہم نے بڑے بڑے گوداموں کے اندر غلے کو محفوظ کیا ہے, لوگ اپنی اپنی قیمت لا کے دیں اور پھر ہم ان کو ان کی سستی قیمت کے اوپر, جیسا کہ عام طور پر راشن وغیرہ میں ہوتا ہے کہ قیمت معمولی سے لی جاتی ہے اور لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے, ہم دیں گے. تو پورے مصر کے جہاں تک اس کا سرکل تھا, حدود جتنے بھی مصر کے تھے, وہاں سے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے. کس کے پاس؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, کیونکہ وہی ذمہ دار تھے. جب سب آئے تو قحط تو پھر یعقوب علیہ السلام کی بستی میں بھی پڑا. تو وہ جو بھائی تھے یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کے بھائی, یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا ان کو, وہ بھی اپنا غلہ لینے کے لیے آئے. کدھر سے گھوم کے چیز آ رہی ہے, دیکھیے آپ, اللہ پاک کا نظام ایسے ہوتا ہے. آتے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا, او ہو آ گئے ہمارے دوستان. اور خدا کی کرنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے نہیں پہچانا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے اکثر, برقعے کے نقاب کی طرح سے. وجہ اس کی ہے کہ کوئی, یا تو اس وجہ سے کہ اس زمانے میں بادشاہ ہر ایک کو اپنی صورت دکھاتے نہیں تھے روب رہنے کے لیے, اور بعضوں نے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ کوئی آدمی ان کو دیکھنے کے بعد اپنی بات بول ہی نہیں سکتا تھا, وہ ان کو دیکھتے ہی رہ جاتا تھا, وہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے, ہوش کھو بیٹھتے تھے, عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے, مسائل ہو جاتے تھے بہت سے. تو اس وجہ سے یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام کرٹن رکھتے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے دیکھا نہیں تو پہچان نہیں پائے, یہی سمجھا کہ یہ بادشاہوں کا طریق ہوگا اس لیے انہوں نے ڈالا ہوا ہے نقاب اپنے اوپر. مگر یوسف علیہ السلام تو چونکہ دیکھ رہے تھے انہوں نے پہچان لیا. انہوں نے غلہ دیا, کچھ کہا نہیں, صرف اتنا کہا کہ تمہارا ایک تعارف حاصل کیا ان کا کہ تم کون ہو, کہاں سے آؤ, تمہارے کتنے بھائی ہیں, کیا ہیں. تو انہوں نے سب بتایا. تو یہ بھی بتایا کہ ایک بھائی اور ہے ہمارا, اس کو ہم لے کے نہیں آئے, بنیامین کو لے کے نہیں آئے تھے, یعنی یوسف کے سگے بھائی کو لے کے نہیں آئے تھے وہ لوگ. انہوں نے کہا کہ جب اگلے سال تم غلہ لینے کے لیے آؤ سال بھر کا, تو وہ بھائی کو بھی لانا اپنے, اگر اس کو نہیں لاؤ گے تو میں غلہ تم کو نہیں دوں گا, اور اگر لاؤ گے تو ایک اضافہ دے دوں گا. ایک وہ جا کے انہوں نے بابا سے کہا, بابا نے کہا کہ بھائی تمہارے اوپر کس بات کا میں اطمینان کروں گا, ایسے اطمینان کروں گا اس کے بارے میں بھی جیسے یوسف کے بارے میں نے اطمینان کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بس آپ تو بس ایسے ہی بولتے ہیں, غلطی ہو گئی اور جانے والا وہ ہم کیا کر سکتے تھے, قسمت کو اس کو بھیڑیے نے کھا لیا تو ہم کیا کر سکتے تھے, لہٰذا اب اگر یہ جائے گا تو کیا نقصان ہونے والا ہے, ایک غلہ ہمارے پاس زیادہ آ جائے گا. خیر ہوتے ہواتے باپ کو انہوں نے مٹھارا اور بیچارے ابا جان ان کے راضی ہو گئے, کہا بنیامین کو لے جاؤں. اگلے سال بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے ایک احسان بھی کر دیا, وہ یہ کہ وہ دس بھائیوں کے جو پیسے تھے وہ پیسے نہیں دیے, وہ پیسے ان کے غلے میں رکھ دیے, سامان میں رکھ دیے. جب وہاں جا کے انہوں نے اپنا سامان نکالا تو اس میں پیسے بھی موجود تھے, تو وہ کہنے کے دیکھو ابا جان یہ بادشاہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور مفت میں ہمیں غلہ بھی دیا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کو لے کے آنا اور بھی دوں گا اور یہ بھی کہہ رہا کہ اگر نہیں لاؤ گے تو پھر نہیں دوں گا، اس وجہ سے اس کو بھیجنا ضروری ہے، تو ابا نے بھیج دیا. یہاں آنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس الگ بلایا اور اپنا پورا تعارف کرا دیا، کہنے کہ میں فلاں فلاں ہوں اور میں تمہارے ساتھ ایک چال چلوں گا، تم برا مت ماننا اور پریشان مت ہونا. یوسف علیہ السلام نے کیا یہ کہ اپنا جو خاص اسپیشل پیالہ ان کا تھا پینے کا، وہ جو ہے نا بنیامین کے غلے میں رکھ دیا، سامان کے تھیلے میں جس کے اندر ان کا سامان تھا، ان کو جو غلہ دیا گیا تھا ان کے حصے کا. تھوڑی دور جب غلہ لے کے سارے بھائی واپس جانے لگے خوش خوش، تو پیچھے سے بادشاہ کے آدمی نے پکارا کہ او چورو ذرا ٹھہرو. کہنے لگے میاں ہم لوگ چور دکھ رہے تجھے؟ ہم چور کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے باپ یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، یہ ہیں. اپنی تقویٰ پرہیزگاری انہوں نے سنانی شروع کی کہ ہم چور دکھ رہے ہیں تم کو. کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، میرا کام تفتیش کرنے کا ہے. کہنے لگے اگر آپ چور نکلے ہو تو کیا سزا دینا؟ تو انہوں نے کہا کہ چور نکلے تو سزا اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس چوری کا سامان نکلتا ہے وہ ایک سال کے لیے نوکر ہو جاتا ہے اس کا جس کے پاس چوری کی. یہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں ویسا مسئلہ تھا کہ ایک سال کے لیے وہ غلام ہو جائے گا. تو خیر ٹھیک ہے، معلوم تھا خادم کو کہ کہاں پہ ہے مال رکھا ہوا. لیکن قرآن پاک میں یہ ہے کہ سب سے انہوں نے پہلے پورے 10 آدمیوں کا سامان جانچا اس نے، دوسرے بھائیوں کا، جس میں کہ وہ پیالہ نہیں ہے وہ جانچتا رہا، اس میں ہاں یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں یہ بھی کلیئر ہے، اس میں نہیں، اس میں بھی کلیئر ہے. پورا 10 کے 10 جو ہے نا وہ کلیئر نکلے. تو بھائی تو بڑے خوش ہو گئے. اب بنیامین کا جو سامان کھولا تو اس میں پیالہ. کہنے لگے ہم کیا کریں، یہ چور پکڑا گیا ہے، چوری کی سزا تم نے خود بتائی ہے تمہارے باپ کی شریعت کے مطابق یعقوب علیہ السلام کی، لہذا اس کو ایک سال کے واسطے جیل خانے میں چھوڑ دینے کا ہے. یہاں انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو لے لو، اس کے ساتھ بڑا پرابلم ہے، بابا نے بڑی مشکل سے اس کو چھوڑا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تو بھائی جس کی غلطی نکلے گی اس کو سزا دیں گے، تھوڑی تو یہ تھوڑی ہے کہ غلطی کوئی کرے اور سزا ایک کو ملے، ایسا تھوڑی ہوں گا، نہیں ہم تو اس کو ہی لیں گے. اور کہنے لگے یہ دونوں بھائی چوری، اس کا بھی ایک بھائی تھا وہ بھی چوری تھا، یہ بھی بول دیے وہ لوگ. کہنے لگے اس کا ایک بھائی تھا وہ مرمرا گیا ہے، وہ بھی چوری تھا، یہ بھی چوری ہے، یہ دونوں جو ہے نا یہ ہمارے سگے نہیں ہوتے. وہاں آدمی ایسے موقع پر کیا کرتا ہے، ذرا اپنے کو الگ بتاتا ہے نا، تو وہ سارا انہوں نے بتانا شروع کر دیا وہاں پہ. کہنے کہ یہ بھی چور ہے، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور. قرآن پاک میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو غصہ تو بہت آیا مگر پی گئے، وہ کچھ بولے نہیں، کیونکہ ابھی تو ان کو مسئلے کو ذرا یہی کرنے کا تھا. خیر بیٹے کو بھائی کو رکھ لیا، وہ چلے گئے. وہاں جا کے باپ کو سنایا تو باپ نے کہا کہ دیکھو میں کہہ نہیں رہا تھا. ابا جان نے ایک بات کہی، ابا جان نے یہ بات کہی کہ میں اللہ سے شکوا کروں گا، اور دوسرے یہ کہ تم تلاش کرو، دونوں بھائی ملیں گے. کہنے کہ یوسف کو مر کے اتنا زمانہ ہوا آپ اس کو یاد کرتے ہو؟ کہنے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جمع کرے گا، دونوں کو لائے گا، جاؤ تم تلاش کرو. تو تیسرے سال جب گئے وہ لوگ غلہ لینے کے واسطے، ایک سال کی سزا بھی بھگت چکے تھے بنیامین، اصل یوسف علیہ السلام کو بھائی کو اپنے پاس رکھنا مقصود تھا، پہلے ہی انہوں نے کہانی بتا دی تھی ان کو. تو جب تیسرے سال گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ احسان کیجئے، ہماری غلطی کا خیال مت کیجئے، یہ تھوڑا سا سامان ہم پیسہ لے کر آئے ہیں اسی میں ہم کو پورا دے دیجئے، اور ہمارے بھائی کو بھی چھوڑ دیجئے، اس کی کوئی سزا مت اور مقرر کیجئے، وغیرہ وغیرہ محبت کی باتیں، ہمدردی کی باتیں کی. اور کہنے کہ تم آپ تو بڑے کریم ہیں، پہلی مرتبہ پہ آپ نے پیسے بھی نہیں لیے تھے ہم سے، اس قسم کی ساری باتیں جو انہوں نے کی. تب یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ کہانی تو اب پوری ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، یہ پوچھا. اب یہ لوگ سٹ پٹا گئے، یوسف کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یوسف کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. جو ان میں کا بڑا تھا اس میں جو دو تین تھے وہ فوراً ان کو کلک ہوا کہ بھئی یہ ایسی کہانی ہے جو یا یوسف کو معلوم ہے، یا اللہ کو معلوم ہے، یا ہم کو معلوم ہے، ہو نہ ہو یہ یوسف ہوں گا. کہا کہ اینک لانتا یوسف، آپ یوسف ہیں کیا؟ اب کیا بولتے، یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، زیادہ بات تو بنانی تھی نہیں وہاں پہ. کہنے کے انا یوسف، جی ہاں میں یوسف ہوں. جب یہ کہا تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، زمین نکل گئی ان کے پیروں کے نیچے سے، اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام دے دیا ہے، اور کیسی ترجیح دی ہے آپ کو، کتنا فضل کیا آپ پر کہ آج سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے اس میں، لا تسلیم علیکم علیہ، اور میں تمہاری غلطی کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہوں، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا جاؤ چھٹی، معاف کر دی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا حوصلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا انسانیت کو کہ کس جگہ پر پورا پاور ملنے کے بعد، پوری قدرت ملنے کے بعد، پورا کنٹرول ملنے کے بعد، سامنے والا مجرم قصور کا اقرار کر لینے کے بعد، یوسف علیہ السلام نے احسان تک نہیں جتایا کہ وہ بھی ان کو بدلے میں ہی شمار کیا انہوں نے. اللہ تسلیم علیکم کہ ہو گیا بس ہو گیا, شیطان آ گیا تھا. انہوں نے اتنا ہی کہا کہ بیچ میں شیطان آ گیا تھا اور کچھ بھی نہیں. حالانکہ کتنی بڑی مصیبت بھگت کیا ہے, کوئی ایک آدھ ذرا سی بات نہیں ہوئی ہے. زندگی پوری گزر گئی یوسف علیہ السلام کی, 23 سال گزرے ہیں ان کے اس پورے مرحلے میں. ہم تو قصہ سن رہے ہیں 15 منٹ میں, لیکن یہ واقعہ پورا پیش آتے 23 سال کا عرصہ گزرا ہے. تو کیا کچھ نہیں گزرے ہوں گی اس بندے خدا کے اوپر, لیکن ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا. پھر کہا کہ میرا کرتا لے جاؤ, ابا کے اوپر ڈال دینا, ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام کو چونکہ وہ خون والا کرتا باپ کو دیکھ کے صدمہ ہو گیا تھا نا, تو اس کے مبادلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ یوسف علیہ السلام کو دیا کہ یہی کرتا یوسف کا لے آ کے ان کے منہ پہ ڈال دو, بینائی آ جائے گی واپس. بھائی جب لے کے چلے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کو آ گئی. کہنے لگے انی لا اجد ریح یوسف, مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. قالت اللہ انک لفی ضلالک القدیم, جو یعقوب علیہ السلام کے پاس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ ایسی بہکی ہوئی باتیں کرتے رہتے ہیں, یوسف کی محبت میں آپ اتنے دیوانے ہیں, اس کو جا کے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, آپ کو اس کو خوشبو آ رہی. تھوڑی دنوں میں چونکہ اس زمانے میں تو ٹائم لگتا تھا نا لوگوں کے آنے جانے میں, ہوا کہ جیسے لا کے کرتا ڈالا ان کے اوپر, ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ یہ یوسف کا کرتا ہے اور یوسف نے یہ بھیجا ہے اور آپ سب کو بلایا ہے. خیر سب بھائیوں نے بھی پھر شرمندگی کا اظہار کیا, ابا کے سامنے بابا سے معافی مانگی. وہاں ذلیل ہوئے, وہاں معافی مانگنی پڑی, یہاں ذلیل ہوئے, یہاں معافی مانگنی پڑی. بابا نے بھی کہا کہ نہیں, کوئی بدلہ میں نہیں لوں گا, میں تمہارے لیے استغفار کروں گا تہجد میں انشاءاللہ. ان کے لیے بابا نے بھی مغفرت کا وعدہ کر لیا کہ میں استغفار کا وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. پھر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورے بچے اور ان کی امی, وہ سارے کے سارے پھر مصر چلے گئے. یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس میں بلا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا, تو بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا. تو جب یہ بھائی اور ماں باپ سب چلے گئے تو ماں باپ کو تو انہوں نے تخت پر بٹھا دیا اور بھائیوں کو ان کی جگہ پر سامنے بٹھا دیا, تو سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں ان کو سجدہ کیے. تو یوسف علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو ابا سے کہا کہ ابا یہ وہ خواب کا مطلب ہے جو میں پہلے دیکھا تھا, میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو چاند سورج سے مراد امی ابا تھے اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے, تو ان سب نے وہاں پر سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو. اور یہ پوری خواب کی تعبیر اس طرح سامنے آ گئی. اس پورے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ موقع موقع سے بہت سی نصیحت کی باتیں مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں. اس لیے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پوری تفصیل سے ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایسا واقعہ بہت کم بیان کیا گیا ہے کہ ایک جگہ پر پوری تفصیل سے ایک ہی مرتبہ ذکر کیا گیا ہو, پھر دوسری جگہ نہیں آیا, صرف ایک جگہ ذکر آیا ہے حوالے کے طور پر. مگر واقعہ جو ہے مفصل وہ صرف سورہ یوسف کے نام سے ہی پورے سورہ کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ ان میں کیا شاکرانہ جذبہ تھا, صبر کتنا تھا, برداشت کتنی تھی, درگزر کرنا کتنا تھا, معاف کرنے کا جذبہ کیسا تھا, اور جو مصیبت آئے اس کو یاد نہیں رکھنا, جو نعمت ملی اس کو یاد رکھنے کی کیسا احساس تھا. ابا کے سامنے انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابا جان کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب کو اللہ نے جمع کر دیا, ابا بھی ہیں, امی بھی ہیں, بھائی بھی ہیں سارے, اور میں بھی ہوں, اور ہم کو اللہ نے عزت بھی دی ہوئی ہے, اور کتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ جیل سے مجھے نکال دیا. وہاں روئے پلائے نہیں, بابا جان 20 سال ہو گئے ایسا ہوا, میرے کو جیل خانے میں ڈالے تھے, اتنے سال میں جیل میں تھا, میں وہاں جا کے غلام بنا, وہاں پہ نوکری کرتا رہا. کوئی چیز یوسف علیہ السلام کے منہ پہ نہیں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پہ صرف ایک چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم سب کو یہاں پہ جمع فرما دیا, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکال دیا. ڈالنے کا کوئی ذکر نہیں ہے, نکالنے کا جو احسان ہے اور پھر یہاں تخت مصر پر بٹھانے کا جو احسان ہے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کے سامنے ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ سچے واقعات ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. تو اس میں بڑا واقعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہی دینا تھا کہ چونکہ مشرکین مکہ حضور کے خاندان والے تھے, یہ سارے کے سارے قریب کے لوگ تھے, ان کے خسر ظاہر ہے کہ ابو سفیان جو 21 سال تک تلوار سے لڑتے رہے باضابطہ خسر ہی تھے ان کے, اور یہ سارے خاندان والے تھے مشرکین مکہ جن کے ساتھ میں بدر کا واقعہ پیش آیا, احد کا واقعہ پیش آیا, حذاب کا واقعہ پیش آیا, جنگیں پیش آئی اور تنگ کیا انہوں نے, شعبہ ابی طالب میں ان کو محصور کر دیا, ان کے ساتھ میں بائیکاٹ کیا, پتھر ان کو مارے گئے, گالیاں دی گئیں آپ کو نعوذ باللہ من ذالک، تھتکارا گیا آپ کے اوپر، ہر قسم کی اذیت جو دی جا سکتی تھی وہ انہوں نے دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی کہ یہ واقعات اچھے لوگوں کے ساتھ میں، ہمارے محبوب بندوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں، آپ اس کو زیادہ مت کرو. تو آپ کو اس سے بڑی تسلی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. چنانچہ فتح مکہ کے دن، جب فتح مکہ میں سارے کے سارے لوگ جو ہے نا مغلوب تھے اور کسی کو یارہ نہیں تھا، کوئی سر اٹھا کے بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا مشرکین مکہ میں سے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہونے کی حیثیت سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کو جمع کر کے سب پکڑ کے لا لیے گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں آج وہی بات بولوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تسریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں تم پر کوئی بلیم نہیں کرتا، جاؤ. تو حضور نے فرمایا کہ انتم مطلقہ، تم سارے کے سارے آزاد ہو، میں تم سے کوئی مواخذہ آج نہیں کروں گا. ایک بدلہ آپ نے نہیں لیا، سب جملہ تک نہیں کہا کہ تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، تم بے ہودہ ہو، تم نے اتنی بدتمیزی کی، تم نے نبی کو نہیں پہچانا، کوئی بات آپ نے نہیں کہی ان سے. فرمایا اذهبوا انتم مطلقہ، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو. تو نبیوں کا جو حوصلہ ہوتا ہے، پیغمبروں کا، ان کے اندر جو عالی ظرفی ہوتی ہے، یہ اصل میں انسانیت کے اعلیٰ قدرے ہیں، معیار ہے انسانیت کا، انسانی کمالات کے سب سے اونچے مرحلے اور اونچے مراتب اور کمالات ہوتے ہیں یہ، جو انبیاء میں کامل درجے میں ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے ان کے فالووروں کو، ان کے امتوں کو، اور بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ کس طریقے سے اعلیٰ ظرفی ہونا چاہیے طبیعت کے اندر، اور کیسے درگزر ہونا چاہیے، کیسے عفت و تقویٰ ہونا چاہیے، اور کیسے جو ہے نا جلیسی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ سارے پہلو جو ہے اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیے ہیں. اسی میں ہو گیا ٹائم تمہارا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، باقی بعد میں. عبد الرشید خان بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. محمد جنید خان صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اور ایک چودھری، وہ چودھری کا نام کیا ہے، چودھری امان، چودھری امان ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ان کی بھی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ پاک سب بیماروں کو صحت نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک میں جو نورانی باتیں آپ کی ہیں وہ ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجیے، ہمارے دماغوں کو اس سے معطر فرما دیجیے، منور فرما دیجیے، ہماری روح میں پیوست فرما دیجیے. اے اللہ قرآن پاک کے ذریعے سے جن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے وہ اخلاق ہمارے اندر سمو دیجیے. اے مولا کریم قرآن پاک کا سننا سنانا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. جو تراویح ہم نے پڑھ لی ہے ان کو قبول فرمائیے، جو بقیہ تراویح ہیں ان کو بھی اللہ اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ روزوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرما دیجیے، پہلے عشرے کی بھی، دوسرے عشرے کی بھی، تیسرے عشرے کی بھی، جو خاص رحمتیں برکتیں آپ نے رکھی ہیں مولا اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے اپنے فضل سے ان تمام کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، ان کو صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری تمام دنیا کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرمائیے، آخرت کی تمام حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرمائیے. اے اللہ دنیا کو بھی آسان فرما دیجیے، آخرت کو بھی آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہر ہر مرحلے میں اور ہر ہر قدم پر غیبی تائید کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجیے، سچی پکی توبہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی نصیب فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور محنت ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اور ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے حالات کو بھی صحیح فرما دیجیے، ہم میں جن کے بھی حالات جس طرح کے بھی بگڑ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، مولا آپ بڑے کریم ہیں، اپنے کرم سے ہمارے حالات کو صحیح کر دیجیے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار لگا دیجیے، ہمارے وہ ساتھی جن کے کاروبار خراب ہو گئے ان کے کاروبار سنبھال دیجیے، ہمارے وہ ساتھی جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد دے دیجیے،
جن کی شادیاں نہیں ہوئی عافیت سے اچھی جگہ ان کی شادیاں کر دیجئے. اے اللہ جو قانونی رکاوٹوں وغیرہ کے اندر الجھے ہوئے ہیں, غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ان کی قانونی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے, مقدمات میں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما دیجئے, ہر قسم کے مواخذے سے بے عزتی سے حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے, شریروں کی شرارت سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ شیاطین اور انسانوں کے شرور سے حفاظت فرمائیے, جنات کے اثرات سے حفاظت فرمائیے, سحر اور جادو سے حفاظت فرمائیے, نظر سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کا خیر عطا فرمائیے اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائیے, ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے, ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائیے, متعلقین کی حفاظت فرمائیے, منتسبین کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے منتسبین میں جتنے ساتھی ہیں ان تمام کی حاجتوں کو غیب سے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے. جو حسن ظن رکھنے والے ہیں یا اللہ ان کی ضرورتوں کا تکفل فرما دیجئے. اے اللہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا بھلا خصوصیت سے فرما دیجئے, ان کا خوف ختم فرما دیجئے, ان کے اندیشے ختم فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانی پائی جاتی ہے اس کو دور فرما دیجئے, مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت پائی جاتی ہے اس کو محبت سے بدل دیجئے. یا اللہ دل آپ کے قبضے میں ہیں, جدھر چاہیں آپ پھیر دیں. یا اللہ ان بےمانوں کے دلوں کو آپ جھکا دیجئے, نرم فرما دیجئے, مسلمانوں کی عقیدت و محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس ملک پر ایک مرتبہ آپ کا کلمہ پورے طور پر اے اللہ اس کو عام فرما دیجئے. اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے, آپ کے کلمے کو بلند فرما دیجئے, حق کو جما دیجئے, حق کی جڑوں کو جما دیجئے, حق کا بول بالا فرما دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.